بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما تلك بيمينك يا موسى قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى قال ألقها يا موسى فألقاها فإذا هي حية تسعى قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى لنريك من آياتنا الكبرى اذهب إلى فرعون إنه طغى صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى ال سيدنا ونبينا ومولانا محمد وبارك وسلم حضرت موسی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ جل جلالہ وعم نوالہ کی طرف سے نبوت عطا ہوئی۔ یہ واقعہ یکایک ہو گیا بغیر کسی توقع کے، اللہ جل جلالہ وعم نوالہ کی تجلی کا دیدار ہوا، اللہ جل جلالہ وعم نوالہ نے وحی فرمائی اور اللہ تعالی نے اس بات کی حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو خبر دی کہ میں نے تجھے اپنی رسالت اور اپنی نبوت کے لیے منتخب کر لیا ہے۔ اور وحی کا سب سے پہلا پیغام اللہ جل جلالہ وعم نوالہ کی طرف سے نہایت ہی مؤثر انداز میں بیان ہوا، جس میں عقیدے کی بنیادیں آ گئی، توحید، رسالت اور معاد، آخرت۔ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک تو حیرت انگیز منظر دیکھا تھا، رات کا وقت ہے، تنے تنہا ہے بیابان میں، رفیق سفر کوئی نہیں، وہاں یہ حیرت انگیز منظر دیکھا اور حیرت انگیز منظر دیکھنے کے بعد اللہ کی ہم کلامی نصیب ہوئی اور اللہ کی ہم کلامی کے نتیجے میں آپ پر نبوت کا بوجھ رکھا گیا۔ تو ظاہر ہے کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پر ایک قسم کی ہیبت طاری ہو گئی اور آپ دہشت زدہ ہو گئے اور فکر میں پڑ گئے۔ تو اللہ جل جلالہ وعم نوالہ نے اب نہایت ہی دوستانہ انداز میں گفتگو کا آغاز فرمایا اور اللہ نے پوچھا وما تلک بیمینک یا موسیٰ، اور وہ تیرے دائیں ہاتھ میں کیا چیز ہے؟ یہ موسیٰ اسے دوست سے پوچھتا ہے کہ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے، تو ایک تو وہ باروب کلام تھا، اننی انا اللہ، میں اللہ ہوں، لا الہ الا انا، میرے سوا کوئی معبود نہیں، فاعبدنی، میری ہی عبادت کر۔ اب اللہ جل جلالہ وعم نوالہ نے طرز خطاب کو بدلا تاکہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو سکون میسر آ جائے، تسلی مل جائے، اور اللہ نے پوچھا کہ وما تلک بیمینک یا موسیٰ، اور وہ تیرے دائیں ہاتھ میں کیا چیز ہے یہ موسیٰ؟ تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے جواب میں ارشاد فرمایا کہ قال ہی عصائی، آپ نے فرمایا وہ میرا عصا ہے، اتوکأ علیہا، میں اس پر ٹیک لگاتا ہوں، جب بکریوں کو چراتا ہوں تو کھڑے کھڑے تھک جاتا ہوں تو اس کے اوپر یوں کر کے ٹیک لگا کر کھڑا ہو جاتا ہوں۔
جب مجھے بیٹھ کر اٹھنے کی ضرورت پڑتی ہے تو اس پر ٹیک لگا کر اس کے سہارے سے کھڑا ہوتا ہوں. وَأَخُشُّ بِهَا عَلَى غَنَمِي، اور جب کسی درخت کے قریب میری بکریاں چرنے کے لیے جاتی ہیں تو اس لاٹھی کے ذریعے پتوں کو جھاڑ کر ان کے لیے غذا کا سامان مہیا کرتا ہوں. وَلِيَ فِيهَا مَآرِبُ أُخْرَى، اور اس میں میرے لیے اور بھی کام ہے. اور بھی مفاد ہے، اور بھی فوائد ہیں، اور بھی مقاصد ہیں جو میں اس عرصے کے ذریعے سے حاصل کر سکتا ہوں. علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں عرصہ کے کیا کیا فائدے ہیں اس کو تحریر کرنا شروع کیا. ہاتھ میں لاٹھی پکڑ کر چلنا یہ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کی سنت ہے، اور یہ سنت بوڑھے اور جوان ہر شخص کے لیے. ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھی یہ سنت مبارکہ ہے. علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات لکھ کر عصا اور لاٹھی کے فوائد کو تحریر کرنا شروع کیا. اور اتنے فوائد اس کے ذکر کیے کہ دو صفحے سے زیادہ بھر دیے. عصا سہارے کا کام دیتا ہے، بیٹھنے والا آدمی عصا کے سہارے سے اٹھ سکتا ہے. اگر کہیں سے کوئی سانپ بچھو نکل آیا تو عصا حفاظت کا کام دیتا ہے. راستے میں اگر کسی دشمن نے گھیرا ڈال دیا، عصا حفاظت کا کام دیتا ہے. کسی جگہ پر نماز پڑھنے کی ضرورت پیش آئی اور سامنے کوئی چیز رکھنے کے لیے سترا نہیں ہے، عصا کو گاڑ دو، سترے کا کام دیا. کسی جگہ پر دھوپ میں بیٹھنے کی ضرورت پڑی، عصا کو گاڑ دو، اس پر اپنی کمبل ڈال دو، دھوپ حاصل ہو گئی. کسی جگہ پر پھل فروٹ توڑنے کی ضرورت پڑی، بہت اونچے ہیں، عصا کے ذریعے توڑو. بہت سے فوائد تحریر کیے ہیں. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ جل جلالہ عم نوالہ سے ہم کلام ہو رہے ہیں، اور اللہ جل جلالہ عم نوالہ نے سوال یہ پوچھا کہ تیرے دائیں ہاتھ میں کیا ہے موسیٰ، تو جواب صرف اتنا ہونا چاہیے تھا کہ یہ میرا عصا ہے، یہ میری لاٹھی ہے. لیکن موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی جواب پر اکتفا نہیں فرمایا، بلکہ آگے بات کو طول دیا. یہ میرا عصا ہے، میں اس پر ٹیک لگاتا ہوں، اس کے ذریعے پتوں کو جھاڑ کر بکریوں کے لیے غذا کا سامان مہیا کرتا ہوں، اور اس لاٹھی میں میرے لیے اور بھی بہت سے فائدے ہیں. حضرات مفسرین نے یہاں ایک مسئلہ تحریر فرمایا ہے کہ اس سے پتہ یہ چلا کہ اگر کسی مصلحت کے پیش نظر جو سوال پوچھا جائے اس کے جواب سے اور بھی کچھ آگے کوئی بڑھا کر بات کرنا چاہے تو اس کے لیے گنجائش ہے. لیکن مصلحت کے پیش نظر ہو تو یہاں مصلحت کیا تھی؟ فصاحت و بلاغت کی کتابوں میں لکھا ہے کہ جب عاشق اپنے معشوق سے بات کرتا ہے، جب محب اپنے محبوب سے گفتگو میں محو ہوتا ہے تو اس کی ہمیشہ یہ خواہش رہتی ہے کہ یہ کلام تھوڑا لمبا ہو جائے. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام چونکہ اللہ جل جلالہ عم نوالہ کے عشق کے رنگ میں رنگے گئے تھے، جب نبوت کا تاج سر کے اوپر رکھ دیا گیا، نبوت کے نور سے ان کا سینہ منور ہو گیا، تو آپ بھی یہ چاہتے تھے کہ اللہ جل جلالہ عم نوالہ سے یہ ہم کلامی پتہ نہیں دوبارہ میسر ہو کے نہیں، لہذا اس موقع سے فائدہ اٹھا کر بات کو جتنا زیادہ لمبا کیا جا سکے کرنا چاہیے. اس کو مقام استلذات کہتے ہیں کہ لطف اندوز ہو رہے تھے. لیکن محبت کہ نشے سے مخمور ہو کر موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ جل جلالہ وعم نوالہ کی کبریائی کا ادب نہیں چھوڑا. جب انسان ضابطے کا ہوتا ہے تو ادب پکڑتا ہے تو باب العشق اور باب المحبت کی بات ہاتھ سے چھوٹ جاتی ہے جب وہ ضابطے کا رہ جاتا ہے. اس میں کوئی کمپرومائز نہیں کرتا کہ نہیں یہ اصول ہے اسی اصول پر رہنا ہے, کوئی لچک نہیں ہوتی. اور جب کوئی عشق میں مبتلا ہو جاتا ہے تو اس کے ہاتھ سے اصول اور آداب چھوٹ جاتے ہیں. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام چونکہ جلیل القدر پیغمبر ہیں اور تربیت خود اللہ جل جلالہ عام والوں نے ان کی فرمائی ہے, تو عشق کے مقام میں ہوتے ہوئے بھی آپ کے ہاتھ سے ادب کا دامن نہیں چھوٹا. کیا مطلب؟ آپ کے ذہن میں عصا کے بہت سے فائدے تھے, اس لیے کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام خود فرما رہے ہیں کہ ولی فیہا مآرب اخرا, ان دو کاموں کے علاوہ اور بھی بہت کام ہے جو میں اس لاٹھی کے ذریعے کرتا ہوں. چاہتے تو گنوا دیتے لیکن مقام عشق کا تقاضا یہ تھا کہ بات کو لمبی کی جائے, اور مقام ادب کا تقاضا یہ تھا کہ اتنی لمبی بھی نہ کی جائے کہ ادھر سے عتاب ہو جائے. تو آپ نے کیا ارشاد فرمایا؟ اتوکل علیہا, اس پر میں سہارا لیتا ہوں. واحش بہا علی غنمی, اس کے ذریعے میں بکریوں کے لیے پتے جھاڑتا ہوں. اور پھر مقام ادب کا لحاظ رکھتے ہوئے فرمایا کہ ولی فیہا مآرب اخرا, اس میں میرے اور بھی بہت سے کام ہیں. بزرگوں کے پاس, علماء کے پاس, اپنے مشائخ کے پاس جاتے ہوئے اس ادب کی رعایت بہت ضروری ہے. بعض عوام صرف اپنے عشق کا خیال کرتے ہیں کہ مجھے پیر صاحب سے بہت محبت ہے, اور یہ نہیں سوچتے کہ پیر صاحب بھی تو انسان ہیں, ان کے بھی تو کچھ کام ہوں گے, ان کا بھی کوئی تلاوت کا معمول ہوگا, ان کی بھی کچھ تسبیحات کا معمول ہوگا, ان کو بھی کسی سے خط و کتابت کرنی ہوگی. بس یہ اپنے عشق میں مستغرق اور ڈوبے ہوئے ہیں اور یہ سمجھ رہے ہیں کہ پیر صاحب مجھ سے بہت خوش ہو رہے ہوں گے کہ دیکھو میرا عاشق میرے سامنے بیٹھا ہے. حالانکہ دل ہی دل میں پیر صاحب یہ سوچ رہے ہیں کہ اللہ کا بندہ کب اٹھ کر کے جائے. اب حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ, اللہ تعالیٰ حضرت کی قبر کو نور سے منور فرمائے, حضرت فرماتے ہیں کہ اپنے بڑوں کو تعظیم کے نام سے تکلیف مت پہنچاؤ. آپ تو یہ سمجھ رہے ہیں کہ تعظیم کر رہے ہیں, مہمان کو کھانے کے لیے لے گئے, اس نے اپنی ضرورت کے پیش نظر جو کچھ کھانا تھا کھا لیا. اب میزبان کے لیے آداب میں سے یہ ہے کہ کہیں مہمان بےچارا شرمایا ہوا نہ ہو, اس کو ایک مرتبہ کہے کہ کچھ اور لیجئے, دوسری مرتبہ کہے کچھ اور لیں, تیسری مرتبہ کہے کچھ اور لیں. اب وہ انکار ہی کر رہا ہے تو سمجھ جانا چاہیے کہ اس کا پیٹ بھر گیا ہوگا, اس نے کھا لیا ہوگا. اگر شرم کے مارے انکار کر رہا ہوتا تو تین مرتبہ کہنے سے ضرور لے لیتا, لیکن نہیں. تعظیم کا تقاضا یہ ہے کہ وہ بےچارا گلے تک آ گیا ہے, اس کے باوجود اس کے پیٹ میں اور چیز جانی چاہیے. تو حضرت فرماتے ہیں کہ کسی مہمان کو یا اپنے بڑوں کو تعظیم تکریم کے نام سے, تعظیم کے نام سے تکلیف مت پہنچاؤ. ادب کس کو کہتے ہیں؟ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ادب کی تعریف یہ کی ہے کہ ادب کا معنی یہ ہے کہ جس شخص کا آپ ادب کرنا چاہتے ہیں اس کو آپ سے راحت پہنچے. آپ جس کا ادب کرنا چاہتے ہیں اس کو آپ کے کھڑے ہونے سے راحت نہیں پہنچ رہی ہے, آپ بڑے ادب سے کھڑے ہیں اور آپ کے شیخ یا آپ کے استاد کی طبیعت ایسی ہے کہ ان کے سامنے جب بہت ادب سے کوئی کھڑا رہتا ہے پسند نہیں ہے ان کو. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی یہ بات ناگوار تھی کہ جب آپ تشریف لاتے اور صحابہ مجلس میں کھڑے ہو جاتے آپ کو ناگوار تھی یہ بات. تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری پر باوجود شدت تقاضے کی شدت کے کہ ہم کھڑے ہو جائیں ادب کے مارے, لیکن ادب کا تقاضا یہ تھا کہ ہمیں اگر تکلیف پہنچے تو کوئی بات نہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف نہیں پہنچنی چاہیے, نہیں اٹھتے تھے. ادب کا کیا معنی ہے؟ ادب کا معنی ہے کہ سامنے والے کو راحت پہنچائے. ادب یہ نہیں ہے کہ جس چیز کو آپ اور میں ادب سمجھ لوں وہ ادب ہے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حالات میں لکھا ہے کہ جب ہجرت کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قبا پہنچے اور قبا سے مدینہ منورہ کا ورود ہوا تو انصار مدینہ شدت سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کے منتظر تھے. اب حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب دونوں کے دونوں مدینہ منورہ کے قریب پہنچتے ہیں تو لوگوں کو غلط فہمی ہو گئی اور انہوں نے حضرت ابوبکر صدیق کو نبی مان لیا. وہ سمجھ گئے کہ یہ نبی ہے اور اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ان کو یہ خیال آیا کہ یہ ان کا خادم ہے. اب لوگ استقبال کے لیے نکل پڑے اور چھوٹی چھوٹی بچیاں ترانہ گا رہی تھی, طلع البدر علینا من سنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی, اور لوگوں نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مصافحہ کرنا شروع کیا. اب دیکھو ادب کا پتہ یہاں سے چلتا ہے. ہمارے جیسے خشک ہوتے تو کیا کہتے کہ بھئی میں حضرت نہیں ہوں, حضرت تو وہاں ہے, حضرت تو وہاں بیٹھے ہوئے ہیں. اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ لوگوں کا ہجوم ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک طرف ہٹ کر بیٹھ گئے زمین پر. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب کی طرف سے سب سے مصافحہ کر کے رہے, پورا مدینہ نکلا ہوا تھا, سب سے مصافحہ کر کے رہے. اب ہم ہوتے تو کہتے کہ بہت بڑی گستاخی, اگر ہمارے زمانے میں کوئی مرید اپنے پیر کے ساتھ ایسا معاملہ کرے تو سارے مرید اس پر ٹوٹ پڑے کہ یہی حضرت بن گیا. لیکن صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذہن میں یہ بات تھی کہ قبا سے مدینہ منورہ آتے ہوئے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر تھکاوٹ کے آثار ہیں, میں مصافحہ کر لیتا ہوں, اتنی دیر میں حضور تھوڑا آرام فرما لے. یہ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مصافحے سے فارغ ہوئے, ادھر مصافحے سے فارغ ہوئے کہ دھوپ بھی چڑھ گئی. اب جب دھوپ کی شدت ہو گئی تو صدیق اکبر نے اپنی چادر اتار کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پہ رکھ دیا, تب لوگوں کو پتا چلا کہ خادم یہ ہے اور مخدوم یہ ہے. تو اس میں دیکھو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ چاہا کہ میں اللہ سے خوب ہم کلام ہوں جتنا ہو سکے, تو بڑھایا کلام کو, لیکن کتنا بڑھایا, انگلی کی تو پہنچا نہیں پکڑ لیا بلکہ ختم کر دیا. ولی افیہ مارے بو, اور بھی بہت فائدے ہیں لیکن بس اسی پر اکتفا کرتا ہوں. تو یہ آداب جو ہے ہمیں بھی سیکھنے ہیں, کسی جگہ پر ہم جائیں سامنے والے کا بھی خیال رکھنا چاہیے کہ سامنے والا کس پوزیشن میں ہے. جائے آدمی اپنے کام کے لیے, محبت سے بیٹھنے کے لیے بھی جائے, بغیر کام کے بھی جائے, لیکن حالات دیکھ کر اوقات کی تعین کر کے معلوم کر کے. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ کلام اللہ جل جلالہ وعم نوالہ کے ساتھ کیا. اب اللہ تعالیٰ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو مسلح کرنا چاہتے ہیں, ایک کام کے لیے بھیجنا ہے, اور یہ چاہتے ہیں کہ یہ گھبرا نہ جائے, اس کو تسلی کا کوئی سامان ملے. نبوت کی دلیل, ایک قصہ یہاں یاد آ گیا ہے, وہ بھی سنا ہی دوں. آپ حضرات میں سے بہت سنے شاید سنا ہوگا, اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک ارشاد ہے کہ علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل, میری امت کے علماء بنو اسرائیل کے پیغمبروں کے مانند ہیں. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کا جو مقام ہے یہی مقام اس امت کے علماء کا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ علم کے حصول اور فکر و نظر کی بلندی جو انبیاء بنی اسرائیل کو دی گئی تھی, وہی علم اور فکر و نظر کی بلندی میری امت کے علماء کو عطا کی گئی ہے. ہم نے تو ہماری علماء کی قدر کو پہچانا نہیں, اور پتہ نہیں اگر اس بے قدری کا سوال کل قیامت کے دن ہو جائے تو اللہ کے سامنے ہم کیا جواب دیں گے. علماء کے فضائل کو بیان کرنا اور علماء کے متعلق زبانی یہ کہنا کہ بھئی علماء کی خدمت میں جانا چاہیے اور علماء بہت اونچے ہیں اور بہت بڑے ہیں، یہ کافی نہیں. اللہ کے یہاں زبان کی قدر نہیں ہے، عمل کی قدر ہے. ایک آدمی کہتا رہے کہ پانچ وقت کی نماز فرض ہے، پانچ وقت کی نماز فرض ہے، پانچ وقت کی نماز فرض ہے، اور نماز کی یہ فضیلت ہے، یہ فضیلت ہے، یہ فضیلت ہے، لیکن نماز پڑھتا ہی نہیں ہے، تو یہ اس کا بولنا کل قیامت کے دن اس کو نجات نہیں دلا سکتا. پریکٹیکل لائف میں آدمی کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے علماء کی جو قدردانی کی ہدایت فرمائی ہے اور علماء کے جو حقوق بیان فرمائے ہیں، ان حقوق کو پورا کرنا پڑے گا، ورنہ یہ بھی ایک گناہ ہوگا. کتنی عظیم حدیث، علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، میری امت کے علماء بنو اسرائیل کے انبیاء کی طرح ہے. علم اور فکر و نظر کی بلندی ان کے پاس جو ہے وہ اسی طرح ہے جیسے بنو اسرائیل کے انبیاء کے پاس. تو ہمارے بزرگوں میں سے کسی نے ایک خواب دیکھا، خواب میں دیکھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مجلس میں تشریف فرما ہے اور اس مجلس میں آپ کی امت کے سارے علماء موجود ہیں اور دوسری طرف سارے انبیاء اکٹھے ہیں. اس مجلس میں حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بھی تشریف فرما تھے اور موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بنو اسرائیل کے انبیاء میں سے ہیں. آپ بڑے ادب سے کھڑے ہوئے اور آپ نے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت بابرکت میں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا یہ صحیح ہے کہ آپ نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل؟ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، میں نے یہ ارشاد فرمایا ہے، یہ میرا قول ہے. تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے عرض کیا کہ نبوت اور علم، نبی اور عالم، یہ تو دو الگ الگ چیزیں ہیں، آپ نے یہ ارشاد کیسے فرمایا؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کے علماء کی طرف اشارہ فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ یہ تمہارے سامنے بیٹھے ہیں، جس کا چاہے امتحان لے لو. میری امت کے علماء آپ کے سامنے ہیں، امتحان لے لو، پتا چلے گا. اب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے نظر دوڑائی، تلاش کر رہے ہیں کسی عالم کو جس کا امتحان لیا جائے. اللہ کا کرنا ہوا کہ آپ کی نظر حضرت امام غزالی رحمت اللہ علیہ پر پڑی. ہماری امت کے بہت بڑے عالم ہیں، بہت بڑے مفکر اور صاحب منطق اور فلسفہ اور تصوف میں بہت اعلی مقام، اتنا اونچا مقام ہے کہ بعض یورپ کے دانشوروں نے یہ کہا ہے کہ اگر اسلام میں کسی قسم کے شک و شبے کی گنجائش ہوتی تو امام غزالی مسلمان نہ ہوتے. یورپ کے بعض دانشوروں نے لکھا ہے امام غزالی جیسا عقل مند انسان وہ اسلام قبول کرے اور اسلام پر رہے اور اسلام پر مرے، اس کا مطلب یہ کہ اسلام صحیح مذہب ہے. یعنی اسلام کی دلیل جس کو آیت من آیات اللہ کہا جاتا ہے، اتنا بڑا عالم. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ آپ کھڑے ہو جائیں. حضرت کھڑے ہو گئے. اب ظاہر ہے کہ سارے انبیاء موجود اور امت کے سارے علماء موجود اور پھر سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس میں اور سوال پوچھنے والے بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسے جلیل القدر پیغمبر، تو ڈر تو لگ ہی رہا تھا. تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے خیال کیا کہ امتحان شروع ہونے سے پہلے تھوڑا تعارف ہو جائے، میں پوچھ لوں کہ آپ کا نام کیا ہے، آپ کون ہیں. ذرا نام بتلائیے. امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے اپنے نام کے ساتھ آدم علیہ السلام تک اپنی پوری نسل کے نام بتا دیے. میرا یہ نام ہے، میرا باپ یہ ہے، میرا دادا یہ ہے، اس کا دادا، اس کا باپ، اس کا باپ، اس کا باپ، آدم علیہ السلام تک پہنچا دیا. اب امتحان جو ہو رہا تھا، امتحان میں تو ممتحن غلطی ہی کی تلاش میں رہتا ہے. موسیٰ علیہ السلام نے فوراً پکڑ کی کہ کہ ہم نے تو صرف آپ کا نام پوچھا تھا، یہ آگے لمبی چوڑی بات کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ یہ امتحان شروع ہو گئی آپ. تو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ چونکہ ایک پیغمبر سے بات کر رہے تھے، آداب کی رعایت بھی تو ضروری تھی. آپ نے فرمایا کہ حضرت اگر اجازت ہو تو میں بھی آپ سے ایک سوال پوچھوں. کیا پوچھو؟ اللہ تعالیٰ نے تو آپ کو صرف یہ پوچھا تھا کہ آپ کے دائیں ہاتھ میں کیا ہے، آپ کو تو صرف یہ کہنا چاہیے تھا کہ میرے دائیں ہاتھ میں لاٹھی ہے، آگے ٹیک لگانے کی اور پتے جھڑنے کی بات کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ دیکھو کتنی بلندی فکر و نظر ہے. اس امت کے علماء کا اس لیے خاصہ ہے کہ قرآن جیسی اس دنیا میں کتاب نہیں آئی ہے، چونکہ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کا مقام سب سے اونچا، سب سے اونچا. اس لیے جو ان چیزوں کے حامل ہوں گے، جو لوگ اس کتاب کا اپنے سینے کو صندوق بنا لیں گے اور اپنی فکر و نظر کو اس کے پیچھے کھپائیں گے، اس کو سمجھنے کے پیچھے، ان کی فکر و نظر کی بلندی کا بھی کوئی مقابلہ نہیں کر سکے گا. تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے جواب میں کہا کہ بھئی میری بات تو اور تھی، میں اللہ جل جلالہ وعم نوالہ سے ہم کلام ہو رہا تھا، میرے دل میں یہ خیال آیا تھا اس وقت کہ شاید مجھے یہ موقع میسر نہ آئے، اس لیے میں نے اللہ جل جلالہ وعم نوالہ کی صحبت سے فیض یاب ہونے کے لیے اپنے کلام میں طول دیا تھا، میں تو اللہ سے بات کر رہا تھا. تو حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا، انہوں نے عرض کیا کہ اے خدا کے پیغمبر، اس وقت میں بھی تو ایک بہت بڑے پیغمبر سے بات کر رہا ہوں، میں بھی اس وقت ایک جلیل القدر پیغمبر سے بات کر رہا ہوں، پتا نہیں اس کے بعد دوبارہ اس بات کا موقع ملے کہ نہ ملے. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے تسلیم کر لیا کہ واقعی آپ نے صحیح فرمایا ہے. تو یہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میرے لیے اس میں بہت سے فائدے ہیں. بعض حضرات مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو یہ پوچھا کہ وما تلک بیمینک یا موسیٰ، اے موسیٰ تیرے دائیں ہاتھ میں کیا ہے، اس کی ایک دوسری وجہ ہے. وہ وجہ یہ ہے کہ رات کی اندھیری میں اور سردی کے موسم میں کبھی کبھی سانپ بھی ٹھٹھڑ جاتا ہے، اور سانپ ٹھٹھڑ کر لکڑی بن جاتا ہے، اور بعض لوگ ضرورت کے موقع پر جب اپنی لاٹھی کو تلاش کرتے ہیں تو لاٹھی کی جگہ پر سانپ کو پکڑ لیتے ہیں. یہ پہلے زمانے میں ہوتا تھا جنگلوں میں. اگر اللہ تعالی حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو سانپ وہ لاٹھی پھینکنے کے لیے کہتے اور لاٹھی زمین پر پھینکنے کے بعد اگر وہ سانپ بن جاتی تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو کچھ تردد رہ جاتا کہ ممکن ہے کہ میں کوئی سانپ اٹھا کے لے آیا تھا. اس لیے اللہ نے پوچھا کہ وما تلک بیمینک یا موسیٰ، اے موسیٰ ذرا اچھی طرح دیکھ کر بتاؤ کہ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے، اس لیے کہ تم محقق کر لو کہ یہ سانپ ہے یا لکڑی ہے. جب یہ تحقیق ہو جائے کہ لکڑی ہے، اس کے بعد میں اپنے موسیٰ سے کہوں گا کہ اب زمین پر پھینکو، زمین پر پھینکنے کے بعد سانپ ہو جائے گا تو میرے موسیٰ کو علم الیقین تو حاصل ہو گیا ہے لیکن حق الیقین اور عین الیقین بھی حاصل ہو جائے گا. اس لیے اللہ نے کہا کہ دیکھ لو اچھی طرح کہ کیا چیز ہے تمہارے ہاتھ میں. اب اللہ نے فرمایا کہ القیہا یا موسیٰ، اے موسیٰ اس کو پھینکو نیچے، ڈالو. فالقاها، موسیٰ علیہ السلام نے اس کو پھینکا، فاذا هي حیۃ تسعى، تو اچانک وہ چلتا ہوا سانپ بن گیا. قرآن کریم میں موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے قصے جو مختلف جگہوں پر آئے ہیں اس میں اس سانپ کے لیے تین الفاظ کو استعمال کیا ہے. فاذا هي ثعبان مبین، ایک ہے ثعبان، ازدہا بن گیا، پائتھن، بہت بڑا سانپ، اجگر. اور دوسری جگہ اللہ ارشاد فرماتے کہ کأنہا جانن، گویا کہ وہ ایک پتلا سا چھوٹا سا سانپ ہے. اور یہاں پر اشارت میں فإذا هي حية، سانپ، یہ پائتھن کے لیے بھی بولا جاتا ہے، چھوٹے سانپ کے لیے بھی بولا جاتا ہے، دونوں کے لیے. تو جہاں تک یہ حیتن کے لفظ کا تعلق ہے اس میں تو کوئی مسئلہ اور پرابلم نہیں ہے. پرابلم ان دونوں آیتوں میں ہے کہ ایک کے اندر پائتھن کا ذکر ہے، دوسرے کے اندر چھوٹے سے سانپ کا. لیکن یہ پرابلم اور یہ اشکال اور یہ ڈاؤٹ اس شخص کو ہوگا جو سرسری نظر سے قرآن کو دیکھے گا، اگر غور سے دیکھے گا تو اس کو معلوم ہوگا کہ اللہ جل جلالہ عم نوالہ ایک جگہ پر تو ارشاد فرماتے ہیں کہ فَإِذَا هِيَ صُعْبَانٌ مُبِينٌ، وہ ازدہا بن گیا، اور دوسری جگہ ارشاد فرماتے ہیں کہ كَأَنَّهَا جَانٌ، گویا کہ وہ پتلا فرتیلا سانپ ہے. ایسا نہیں فرمایا کہ وہ پتلا چھوٹا سانپ تھا، گویا کہ. کیا مطلب اس کا؟ مطلب یہ ہے کہ اللہ جل جلالہ عم نوالہ نے بطور معجزہ کے اس عصا کو ایک ازدہا بنا دیا، بہت بڑا ازدہا. لیکن عام طور پر دنیا میں جو ازدہے ہوتے ہیں وہ تیزی کے ساتھ حرکت نہیں کر سکتے. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے اس ازدہے کی خصوصیت یہ تھی کہ چھوٹے پھرتیلے سانپ کی طرح حرکت کر رہا تھا، تو تھا تو ازدہا لیکن کأنہا جانن، گویا کہ وہ چھوٹا سانپ ہے. جیسے چھوٹا سانپ بہت جلدی حرکت کرتا ہے، دوڑ بھاگ کرتا ہے، ایسے ہی یہ بہت بڑا ازدہا تیزی سے حرکت کر رہا تھا. اب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ایک طبعی چیز تھی، انسان سانپ سے ڈرتا ہے، آپ پیچھے ہٹنے لگے. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ خودھا ولا تخف، اس کو پکڑ لیجئے اور مت ڈریے. سنعیدھا سیرتھا الاولی، اس کو دوبارہ ہاتھ میں پکڑنا آپ کا کام ہے اور اصل لاٹھی تک پہنچا دینا ہمارا کام ہے. ہم اس کو اس کی اصلی شکل میں پہنچا دیں گے. ایک معجزہ آتا ہوا، لاٹھی کو ڈالو، لاٹھی تمہارے لیے سانپ بن جائے گی، اس کو پکڑو، واپس لاٹھی بن جائے گی. یہ نبوت کی دلیل ہے. اور دوسری دلیل، وَضْمُمْ يَدَكَ إِلَى جَنَاحِكَ، آپ اپنے دائیں ہاتھ کو اپنے بائیں بغل کے نیچے دبا لیجئے اور پھر نکالیے. تخرج بیضاء، وہ سورج کی طرح روشن بن کر کے نکلے گا. من غیر سوئین، بغیر کسی عیب کے، وہ بیماری کی وجہ سے نہیں. آیت الاخرى، یہ دوسری نشانی. اور یہ ہم نے، موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی بغل کے نیچے ہاتھ رکھا، ہاتھ نکالا تو وہ سورج سے زیادہ چمک رہا تھا. اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں کہ لِنُرِيَكَ مِنْ آيَاتِنَا الْكُبْرَى، اس میں فعل محذوب ہے، کہ ہم نے یہ جو کچھ کر کے تمہیں دکھایا کہ لاٹھی کو سانپ بنا دیا، سانپ کو لاٹھی بنا دیا، آپ کے ہاتھ کو روشن کر دیا، یہ کس لیے کیا؟ تاکہ ہم آپ کو بڑی بڑی نشانیوں میں سے کچھ دکھائیں. ابھی تو آپ کی زندگی میں بڑی بڑی نشانیاں آگے آنے والی ہیں، آپ کے لیے سمندر میں سات راستے کھل جائیں گے. اللہ جل جلالہ وعم نوالہ نے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو پیغمبری عطا کی، اور پیغمبری عطا کرنے کے بعد کفار کے مقابلے کے لیے دو بڑے بڑے معجزے اور میرکلز دے کر ان کو مسلح کر دیا، تیار کر دیا. اور آگے حکم کیا ہوا؟ اذهب الى فرعون انه طغى، اے موسیٰ اب تم فرعون کی طرف جاؤ، اس لیے کہ اس نے دنیا میں سرکشی مچا رکھی ہے. بس انشاءاللہ باقی کا واقعہ جو ہے آئندہ کل کی نشست میں بیان ہوگا. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمارے ایمانوں کو قرآن کے ذریعے تقویت پہنچائے، اللہ تعالیٰ قرآن میں جو حلال چیزیں ہیں اس کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، جو حرام چیزیں ہیں اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن کی حدود میں رہتے ہوئے اپنی زندگیاں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں 100% دین پر عمل کرنے والا بنا دے. اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں ہدایت کا نور پیدا فرماوے، ہمارے دلوں کو معرفت سے سرفراز فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا قرب، اس کی رضا، اس کی محبت عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں دل سے اس کو یاد کرنے والا بنا دے. اللہ تعالیٰ علم کی، قرآن کی، حدیث کی قدر دانی کی توفیق عطا فرمائے، اور قرآن اور حدیث کے جو حاملین ہیں علماء کرام، اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں ان کی محبت پیدا فرمائے، ان کی قدر دانی کی توفیق عطا فرمائے، اور ان سے زیادہ استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.